السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اقتصادی ترقی دونوں ملکوں کی مشترکہ منزل ہے. چین کے مغربی علاقوں میں سلامتی کے لیے پاکستان کے تعاون کے شکر گزار ہیں. چین کے صدر کا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی بحریہ اور کوسٹ گارڈ نے مشترکہ آپریشن میں گجرات میں پور بندر کے نزدیک ایک مشتبہ کشتی پکڑی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان میں ایک پولیس اسٹیشن پر طالبان کے حملے میں کم از کم 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ جنگجوؤں نے بارودی سرنگیں صاف کرنے پر مامور 19 اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے. صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک مصروف ریستوران کے باہر منگل کے صبح کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور مصر کے سابق صدر مورسی کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اٹلی کے وکلاء استغاثہ نے اتوار کے روز تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے حادثے میں بچ جانے والے 2 مسافروں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. چین کے صدر شی جین پنگ پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں. دوسرے دن کی مصروفیات کے بارے میں اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ایشیا میں اقتصادی ترقی پاکستان اور چین کی منزل ہے، اور دونوں ممالک اپنی دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کوشاں ہیں. یہ بات انہوں نے منگل کو اسلام آباد میں پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی.
Pakistan has overcome all kinds of difficulties and contributed greatly to the security and stability of China's western border areas, and this is something that we shall never forget.
چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے ملک کے مغربی علاقے میں سلامتی کے لیے پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں چین کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کرے گا، تاکہ غیر روایتی سلامتی کے خطرات سے نمٹا جا سکے.
Let me show you, Mr. President, Pakistan considers China's security as its own security. We would fight together to eliminate the menace of terrorism. Our joint efforts in this regard have succeeded, but we need to intensify these efforts.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان چین کی سلامتی کو اتنا ہی اہم سمجھتا ہے جتنا کہ خود اسے اپنے ملک کی سلامتی عزیز ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم مل کر لڑیں گے. وزیر اعظم نواز شریف کے بقول اس سلسلے میں کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن مقصد کے حصول کے لیے ان کوششوں کو مزید تیز کرنا ہوگا. چین کے صدر کا کہنا تھا کہ ترقی اور امن پر مبنی خارجہ پالیسی دونوں ملکوں کا نصب العین ہے. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے اپنی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. مہمان صدر نے کہا کہ دونوں ملک ہر شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں، اور ان کا ملک پاکستان سے باہمی اقتصادی تعاون کو مکمل تحفظ دے گا. دونوں ملکوں کے درمیان کاشگر سے گوادر تک قائم کی جانے والی اقتصادی راہداری کے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے چینی صدر کا کہنا تھا کہ یہ باہمی ترقی کا منصوبہ ہے، اور اس سے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بننے کا موقع ملے گا. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہر آزمائش میں پوری اتری ہے. پارلیمان سے خطاب سے قبل مہمان صدر نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی سربراہی میں پاکستانی پارلیمانی وفد سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں کے پارلیمانی وفود کے تبادلوں پر زور دیا. صدر شی جن پنگ پیر کو 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے، اور ان کے اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں صوبوں میں تعاون کے 51 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ دونوں ملکوں نے آئندہ 3 سالوں میں باہمی تجارت کے موجودہ حجم کو 5 ارب سے بڑھا کر 20 ارب ڈالر تک کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چین کے صدر اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد سے روانہ ہو گئے۔ صدر شی چن پنگ کو رخصت کرنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف اور ملک کی مسلح افواج کے سربراہان سمیت اعلی عہدیدار ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے جس میں فوجی عدالتوں کی طرف سے پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کو عارضی طور پر روکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے استدعا کی ہے کہ فوجی عدالتوں کی طرف سے دہشت گردی کے جرم میں 6 افراد کو سنائی گئی موت کی سزاؤں کو معطل کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے ان سزاؤں کے خلاف دائر ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک اس درخواست پر فیصلہ نہیں آ جاتا یہ سزائیں معطل رہیں گی۔ منگل کو اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ نے عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ چونکہ 21ویں آئینی ترمیم جس کے تحت فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں اس کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور جب تک اس پر فیصلہ نہیں آ جاتا عدالت عظمیٰ سزاؤں کو معطل کرنے کی ہدایت نہ کرے۔ عدالت عظمیٰ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا ان سزاؤں کو معطل کرنا اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں۔ حکومت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان سزاؤں کی معطلی کے خلاف درخواست دائر کرنے والی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس معاملے میں براہ راست متاثرہ فریق نہیں، اس لیے ان کی درخواست پر سزاؤں کو معطل کرنے کا فیصلہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ درخواست میں کہا گیا کہ سزاؤں کے خلاف مجرموں کو اپیل کا حق حاصل ہے اور فوجی عدالتوں کی سزا پر عمل درآمد معطل کرنے کے حکم سے دہشت گردی کے خلاف کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کی تھی کہ جب تک فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ نہیں آ جاتا یہ سزائیں معطل کی جائیں۔ اس معاملے کی آئندہ سماعت بدھ کو ہونے جا رہی ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں ہی فوجی عدالتوں کی طرف سے 7 افراد کو سزائیں سنائی گئی تھیں جن میں سے 6 کو موت جبکہ 1 مجرم کو عمر قید کی سزا تفویض کی گئی۔ گزشتہ دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل وضع کیا گیا تھا اور بعد ازاں پارلیمان نے آئین میں 21ویں ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کی اور ملک کے مختلف حصوں میں 9 فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔ فوجی عدالتوں کے قیام کا معاملہ شروع ہی سے متنازع چلا آ رہا ہے جس پر وکلا کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ سماجی و انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنے تحفظات کا اظہار کرتی آ رہی ہیں۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ یہ عدالتیں صرف 2 سال کے لیے قائم کی گئی ہیں جن میں دہشت گردی سے متعلق مقدمات کو سنا جائے گا۔ دریاسنا منگل کو ہی ملک کی مختلف جیلوں میں 15 مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا جس کے بعد گزشتہ دسمبر میں پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کیے جانے کے بعد تختہ دار پر لٹکائے گئے مجرموں کی تعداد 80 سے زائد ہو گئی ہے۔ یہ پھانسیاں راولپنڈی، لاہور، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال اور مچھ کی جیلوں میں دی گئیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں ایک پولیس اسٹیشن پر طالبان کے حملے میں کم از کم 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ جنگجوؤں نے بارودی سرنگیں صاف کرنے پر مامور 19 اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق پولیس کی وردیوں میں ملبوس حملہ آوروں نے صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ کے ایک تھانے پر حملہ کیا جس میں 3 اہلکار مارے گئے۔ صوبائی پولیس کے نائب سربراہ پراچا گل بختیار کے مطابق جنگجوؤں نے تھانے میں داخل ہونے کے بعد اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی جس کے باعث پولیس اہلکاروں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ افغان فوج نے موسم بہار کے آغاز پر ہلمند میں طالبان کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کی تھی جو تاحال جاری ہے۔ اسی اثنا میں طالبان جنگجوؤں نے مشرقی صوبے پکتیا میں بارودی سرنگوں کی صفائی پر مامور عملے کے 19 اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ پکتیا کے نائب گورنر عبدالولی ساہی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ اہلکار صوبائی دارالحکومت گردیز کے نزدیک ایک علاقے کا معائنہ کر رہے تھے جب جنگجو انہیں اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ مغوی اہلکار ایک نجی کمپنی اسٹرلنگ ڈی مائننگ افغانستان کے ملازم تھے جو افغانستان کے کئی علاقوں میں بارودی سرنگوں کی صفائی کر رہی ہے۔ نائب گورنر نے بتایا کہ طالبان مغویوں کو ضلع رزمت کی جانب لے گئے ہیں جس کا بیشتر علاقہ طالبان کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مغویوں کو علاقے میں شران اور قبائلی رہنماؤں کے ذریعے رہا کرانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگودیشو میں ایک مصروف ریستوران کے باہر منگل کی صبح کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جائے وقوع پر موجود وائس آف امریکہ کے رپورٹر نے اطلاع دی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 خواتین شامل ہیں، 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ ریستوران اس ہوٹل سینٹرل کے نزدیک ہے جہاں فروری میں الشباب گروپ نے حملہ کیا تھا۔ فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن پیر کے روز الشباب نے اس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی جو شمالی صومالیہ میں کیا گیا، جس میں 7 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے تھے۔ حملہوروں نے ایک منی بس کو نشانہ بنایا تھا جو گاروے قصبے میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال کے عملے کے ارکان کو ان کے قیام گاہ سے دفتر لے جا رہی تھی۔ اقوام متحدہ کے ایک قریبی ذریعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک شخص بس پر چڑھ گیا اور اپنی کمر سے لپٹی بارود کی پیٹی دھماکے سے اڑا دی۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ پیر کے روز کے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 4 غیر ملکی، 2 صومالی اور حملہ آور شامل ہیں۔ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمد نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے کارکنان کی بس پر ہونے والا دہشت گرد حملہ نہ صرف اقوام متحدہ پر حملہ تھا بلکہ یہ ملک کے مستقبل پر بھی ایک وار تھا۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اس حملے سے الشباب کے اس تصور کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ صومالیہ کے مستقبل میں دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ ان کے بقول وہ صرف اپنے انتہا پسند ایجنڈے کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ صدر حسن کا کہنا تھا کہ ایسے میں جب صومالیہ کی فوج اور اس کے بین الاقوامی اتحادی ملک میں صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، الشباب موت کی تکلیف دینے پر تلا ہوا ہے۔ اٹلی کے وکلاء استغاثہ نے اتوار کے روز تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے حادثے میں بچ جانے والے 2 مسافروں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے جن پر انسانی نقل و حمل کا شبہ ہے۔ اٹلی کے وکیل استغاثہ روکو لیگوری نے کہا کہ ہم نے 2 مشتبہ افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں جو انسانوں کی غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں جہاز کے اس کپتان اور عملے کے ایک رکن کی جو غرقاب ہو گیا۔ ہم نے ان دونوں پر غیر قانونی امیگریشن کی حمایت کا الزام لگایا ہے اور کپتان پر بے رحمانہ قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ استغاثہ کے نائب عہدیدار نے منگل کو کہا کہ تیونس سے تعلق رکھنے والی کشتی کے کپتان اور عملے کے ایک شامی رکن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں اس کشتی کے ذریعے سیسلی کی بندرگاہ پر لایا گیا جو 27 افراد کو بچا کر یہاں پہنچی تھی۔ ان دونوں پر غیر قانونی طور پر لوگوں کو منتقل کرنے جبکہ کپتان پر بہت سے افراد کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اٹلی کے وزیراعظم نے یورپ پر زور دیا ہے کہ وہ تارکین وطن خصوصاً لیبیا سے آنے والے کشتیوں پر نظر رکھیں اور مزید کشتیوں کو آنے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ پیر کے صوب یورپی یونین کے سربراہ نے یورین کے 28 ارکان پر زور دیا کہ وہ تارکین وطن کے اس بحران پر بات کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس بلائیں۔ برسلز کا سربراہ اجلاس جمعرات کے روز ہونا ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیراعظم لی وان کو نے بدعنوانی کے ایک اسکینڈل کا سامنا کرنے کے بعد منگل کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کی پیشکش کی ہے۔ وزیراعظم لی کو ایک کاروباری شخصیت سے غیر قانونی فنڈز وصول کرنے کے الزامات کا سامنا رہا ہے۔ اس شخص نے اس ماہ کے اوائل میں خودکشی کر لی تھی۔ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے بزنس مین سنگ وان جانگ نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا تھا کہ انہوں نے لی سمیت کئی اعلی سرکاری عہدیداروں کو رشوت دی تھی۔ سنگھ کو سول میں ایک درخت سے لٹکا ہوا پایا گیا تھا۔ ان کی جیب سے ایک فہرست ملی جس میں 8 سرکاری عہدیداروں کے نام موجود تھے جنہوں نے مبینہ طور پر ان سے غیر قانونی طور پر رقوم وصول کی تھیں۔ لی سمیت زیادہ تر عہدیداروں کو صدر پارک گنہے کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے برطرف کیے گئے صدر محمد مورسی کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ منگل کو قاہرہ میں عدالت نے سابق صدر کو یہ سزا سن 2012 میں 3 مظاہرین کی ہلاکتوں سے متعلق ایک مقدمے میں سنائی ہے۔ مزید تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں۔ نیلوفر مغل کی زبانی۔
جج نے مسٹر مورسی اور اخوان المسلمین کے لیڈروں کے مقدمے کا فیصلہ منگل کے روز سنایا۔ محمد مورسی العیات، محمد ابراہیم البلتگی اور عصام الدین حسین العریان اور وجدی عبدالحامد محمد گونیم کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مسٹر مورسی کو ممکنہ سزائے موت نہیں دی گئی کیونکہ عدالت کے حکم کے مطابق وہ اور اخوان المسلمین کے 12 دیگر ارکان ڈرانے، دھمکانے اور تشدد بھڑکانے کے مجرم پائے گئے ہیں، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیے۔ صدارتی محل کے باہر جھڑپیں شروع ہوئیں۔ محمد مورسی کے حامیوں نے ان مظاہرین پر حملے کیے جو ایک حکم نامے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ ان کے فیصلوں کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مسٹر مورسی جمہوری طور پر پہلے منتخب صدر ہیں، چار برس قبل عرب سپرنگ کے بعد اقتدار میں آئے. اس مشہور عوامی بغاوت کی وجہ سے طویل عرصے سے اقتدار پر قابض رہنے والے حسنی مبارک کا تختہ الٹ گیا تھا. مسٹر مورسی جو مصر کے لیے روشن مستقبل کا وعدہ لے کر آئے تھے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور اس وقت کے فوجی چیف عبد الفتح السیسی نے انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا. فوجی قیادت والی منتقلی کا خاتمہ اس وقت ہوا جب مسٹر سیسی خود صدر بنے اور مورسی کی اخوان المسلمین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. اس جماعت پر مسٹر مبارک کے دور میں پابندی تھی اور مورسی کی حکمرانی کے بعد اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا تھا اور موجودہ حکومت کے اندر بہت سے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا ہے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
افریقہ، مشرق وسطی اور ایشیا میں تشدد اور غربت سے بھاگ کر ترک وطن کرنے والے لوگ یورپ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں. بحر روم کے ساحل پر اسمگلروں تک پہنچنے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد انہیں چھوٹی اور گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی کشتیوں میں سمندر کا خطرناک سفر درپیش ہوتا ہے. اس سال اس کٹھن سفر کے دوران اب تک تھکن یا کشتی ڈوب جانے کے باعث 1,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. جرمنی میں ایسے لوگوں کو جو اس سفر میں بچ رہتے ہیں نفسیاتی طور پر مدد اور ان کے تباہ کن سفر کے اثرات سے نکال کر زندگی کا نیا تصور دینے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے. تفصیل وائس آف امریکہ کی سلا تیسا ہوک کی رپورٹ میں مدثرہ منظر کی زبانی.
برلن میں کاکوا نامی یہ پروگرام پناہ گزینوں اور قانونی طور پر پناہ کی درخواست کرنے والوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ان ٹوٹی کشتیوں کے ٹکڑوں سے دوبارہ فرنیچر بنائیں جن پر وہ بیٹھ کر وہاں پہنچے تھے. اس پروگرام نے تارکین وطن کے ایک ایسے گروپ میں نئی امید اور اعتماد پیدا کیا ہے جس میں شامل نوجوان لیبیا سے بحیرہ روم پار کر کے اٹلی کے جزیرے لمپڈوسا پہنچے تھے. ان میں سے ایک مالی کے 23 سالہ علی میگا نوہو بھی ہیں.
I cannot forget the boats because I lost four friends in the water.
میں کشتیوں کو بھول نہیں سکتا کیونکہ انہی پانیوں میں میں نے اپنے چار دوستوں کو کھو دیا. وہ تیرنا نہیں جانتے تھے، نہ ہی میں ان کی مدد نہیں کر سکا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کشتی سے انہیں اٹھا کر پہلے اٹلی اور پھر جرمنی لایا گیا، اس کے ٹکڑوں سے کوئی مفید چیز بنانا ان کے درد کو کم کرنے کا باعث ہے. وہ مزید کہتے ہیں،
I think it helped me a lot. I can make a chair from those small pieces of wood.
میرا خیال ہے اس سے مجھے بے حد مدد ملی. میں لکڑی کے ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک کرسی بنا سکتا ہوں. یہ ہے ہماری کہانی. نائجیریا سے ترک وطن کرنے والے 23 سالہ موسا عثمان بھی، جو اطالوی بولتے ہیں، یہی جذبات رکھتے ہیں.
سنتو بین،
I feel good because this is also my story and I will never forget.
مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہی میری کہانی بھی ہے اور میں اسے کبھی بھول نہیں پاؤں گا. میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا اور اپنی کہانی پیچھے چھوڑ جاؤں گا. نیجر سے ترک وطن کرنے والے ملک اگاچی کی عمر 21 سال ہے.
This is my geschichte von Lampedusa.
This is my story of Lampedusa.
یہ لمپڈوسا میں میری کہانی ہے. یہ میرے دل سے نکلی ہے اور میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا. میں چاہوں گا کہ دوسرے لوگ بھی اپنی کہانیاں بیان کریں. جرمن چانسلر انگیلا مرکل یورپی یونین کے ان لیڈروں میں شامل ہیں جنہوں نے جمعرات کو بات کرتے ہوئے کہا کہ اسمگلروں کو روکنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ، بعض لوگوں کے الفاظ میں، بحیرہ روم کو دنیا کے تباہ حال لوگوں کی قبر میں تبدیل نہ کریں.
Wir müssen und werden alles tun, um erstens
firstly we must and will do everything to take up
اولاً ہمیں چاہیے اور ہم ایسا ضرور کریں گے کہ اس معاملے میں ان سمگلروں کے خلاف کاروائی کریں جنہوں نے لوگوں کو غیر انسانی طور پر خطرے اور موت سے دوچار کیا. دوسرے یہ کہ ہمیں ان وجوہات پر قابو پانے کی ضرورت ہے جن کے باعث لوگ بھاگنے پر مجبور ہوئے. اور تیسرے یہ، اور ان دنوں یہ بات اہم ترین ہے اور میرے خیال میں ہم سب کو اس کا دکھ ہوا ہے، کہ ہم لوگوں کو بحیرہ روم میں عین ہمارے دروازے پر موت کے منہ میں جانے سے بچانے کے لیے ہر اقدام کریں گے. لیکن انسانی ہمدردی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سفر میں بچ رہنے والے تارکین وطن کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے. برلن میں پناہ گزینوں کی کونسل کی رکن باربرا مائر کہتی ہیں،
Die Politik wird das nicht alleine.
The situation cannot be solved solely through politics. We need to adapt a social response
too. اس صورتحال کو محض سیاسی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا. ہمیں معاشرتی سطح پر بھی کوشش کرنا ہوگی. نئے منصوبوں کے ذریعے اور اس آمادگی کے ساتھ کہ ہم سب مل کر رہیں گے. کاکوا پروگرام نے فرنیچر بنانے کے اس پروجیکٹ کے لیے $130,000 جمع کیے ہیں. اس مقصد کے لیے منتظمین سینکڑوں کرسیاں فروخت کر رہے ہیں جنہیں بیمبینو کہا جا رہا ہے، جو چھوٹے بڑے سائز میں $140 سے $270 تک مل جاتی ہیں. مقصد ہے ترک وطن کر کے آنے والوں میں ہنر پیدا کرنا تاکہ ان کی وہ خود اعتمادی بحال ہو جسے ان میں سے بہت سے پناہ کی تلاش میں کھو چکے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں،
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
اور اب کھیلوں کے بارے میں ایک رپورٹ ہے جو اسلام آباد سے ناصر محمود نے بھیجی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ توقع ہے کہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی. 6 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلی بار ہوگا کہ بیرون ملک کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں کوئی میچ کھیلے گی.
کرکٹ کی عالمی تنظیم آئی سی سی نے پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن درست قرار دے دیا ہے. گزشتہ نومبر میں پاکستانی کرکٹر کے بالنگ ایکشن کو مشکوک قرار دیتے ہوئے ان کے بالنگ کروانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کے بعد محمد حفیظ نے مشق کر کے اسے درست کیا. رواں ماہ ان کے بالنگ ایکشن کا تجزیہ بھارتی شہر چنئی میں کیا گیا، جس کے نتیجے کے مطابق اب گیند کرواتے ہوئے اس پاکستانی کھلاڑی کا بازو مقرر کردہ 15 درجے کی حد میں ہی رہتا ہے. آئی سی سی کے بیان کے مطابق پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی آف اسپنر جویریہ خان کا بالنگ ایکشن بھی درست قرار دے دیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا کہ دوبارہ تجزیے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گیند کرواتے ہوئے دونوں کھلاڑیوں کی کوہنی 15 درجے کی حد میں ہی رہی، جو کہ آئی سی سی کی طرف سے مقرر کی گئی حد ہے. آئی سی سی کا کہنا تھا کہ امپائرز کو اب بھی اگر ان دونوں کھلاڑیوں کی بالنگ میں کوئی شبہ ہو تو وہ اس بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں. محمد حفیظ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بالنگ ایکشن درست ہونے کی خبر پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تربیت کاروں، کرکٹ بورڈ اور اپنے اہل خانہ کا شکریہ ادا کیا. اس سے قبل پاکستان کے اسپنر سعید اجمل بھی بالنگ ایکشن مشکوک ہونے کی وجہ سے پابندی کا سامنا کر چکے ہیں، اور بعد ازاں انہیں بھی اس میں درستگی کرنے پر دوبارہ بین الاقوامی کرکٹ میں حصہ لینے کی اجازت ملی. دریاسنا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ شہریار خان نے بین الاقوامی کرکٹ کی ملک میں بحالی کی نوید سناتے ہوئے کہا کہ زمبابوے کی ٹیم متوقع طور پر آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گی. صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے دبئی میں ہونے والے آئی سی سی کے اجلاس کے موقع پر زمبابوے کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی ٹیم پاکستان ضرور آئے گی. مارچ سن 2009 میں لاہور میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد سے ٹیسٹ میچ کھیلنے کا درجہ رکھنے والی کوئی بھی بین الاقوامی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آئی، اور اسی بنا پر پاکستان کو دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے میچوں کی میزبانی متحدہ عرب امارات میں ہی کرنا پڑی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرٹ تھراپی سے بچوں کی ذہنی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں. سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ننھے منے بچوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کی بھی ذہنی الجھنیں ہو سکتی ہیں، جنہیں اگر بر وقت نہ سلجھایا جائے تو بچوں کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی وجہ سے برطانیہ میں 2002 میں 5 سے 16 برس کی عمر کے بچوں کے لیے، جن کے رویے دیگر بچوں سے مختلف تھے یا جو کسی جذباتی کشمکش کا شکار تھے، آرٹ روم پروگرام کا آغاز کیا گیا.
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories. His stories literally pop off the page.
اس وقت پورے برطانیہ میں 9 آرٹ روم پروگرامز چلائے جا رہے ہیں. پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زائد بچے اس کا حصہ بن چکے ہیں. دی آرٹ ان سائیکو تھراپی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، تحقیق دانوں کو معلوم ہوا کہ جب بچے اس آرٹ کلاس میں حصہ لیتے ہیں تو آرٹ کلاس کے اختتام پر ایسے بچوں کے رویے میں مثبت تبدیلی اور ڈپریشن میں واضح کمی نوٹ کی گئی. آرٹ کلاسز کے باعث ان ننھے منے بچوں کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھا اور ان کے رویوں میں واضح طور پر تبدیلی نوٹ کی گئی. ان آرٹ رومز میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جہاں پر بچے اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں، اور جہاں پر بچے آرٹ کے ذریعے اپنی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکیں. اس سے انہیں اپنی ذات کے حوالے سے الجھنے آرٹ کی شکل میں باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے.
Rainbow.
I don't know how to draw rainbows. You do one like this.
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے بچے اسکول کے ماحول میں بھی اپنی ذات کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں. آرٹ کے ذریعے بچوں کو نہ صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ میسر آتا ہے بلکہ ان کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے. مختلف رنگوں کے پینسل سے کھیلنے کی وجہ سے بچے بہتر محسوس کرتے ہیں, ان کی ذہنی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں اور انہیں اپنی زندگی بامقصد دکھائی دیتی ہے.
So she can draw in the inside.
یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu voa.com.
His stories literally pop off the page.
Shehnaaz Nafees, Voice of America, Washington.
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories.
فکر فن میں آج ہم ذکر کریں گے بالی ووڈ کے خوبرو ہیرو ارجن رام پال کا. ارجن نے کئی ہٹ فلموں میں اداکاری کی اور ایوارڈز اپنے نام کیے. اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فلم پروڈیوسر, ماڈل اور ہوسٹ بھی ہیں. انہوں نے پہلی مرتبہ فلم پیار عشق اور محبت میں مرکزی کردار ادا کیا اور کئی ایوارڈ جیتے.
پیار عشق اور محبت جو بھی ان کا نام لے پہلے دل کو تھام لے, نام لینے سے ہی قیامت ہو جاتی ہے. پیار عشق اور محبت پیار
عشق. اس کے بعد ارجن نے بے شمار فلموں میں ہر طرح کے کردار ادا کیے. دل ہے تمہارا, دل کا رشتہ, اسمبھو, یقین, دیوانہ پن, تہذیب, وعدہ, ایک اجنبی, ڈان, اوم شانتی اوم, راک آن, راجنیتی, ہاؤس فل, ستیا گرا, راون اور مڈ ڈے ان کی چند معروف فلمیں ہیں.
کہاں کا نیائے ہم پوچھتے ہیں.
ارے بھائی شانت رہیے, یہ کوتوالی تھانہ ہے.
سر آپ چنتا مت کیجیے, ہم لڑیں گے آپ کے لیے. میں ارجن سر, آپ کے اسکول
ارجن راج ونش. 15 پہلے گنڈا گردی کے آروپ میں آپ کو اسکول سے نکال دیا تھا.
لیکن سر اب ہم جنتا.
دھنیواد, مجھے آپ کی مدد.
ہیروئن چکرویو, عجب غضب لو اور انکار باکس آفس پر کوئی خاص کمال نہ دکھا سکیں.
کس نے سوچا تھا یہ بھی دن دیکھنے کو ملے گا. میں اس کمپنی میں 10 سے کام کر رہا ہوں, آپ سبھی لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے
اس ریلیشن شپ سے فائدہ کس کا ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں.
We were friends.
مجھے اس پر بھروسہ تھا.
کس نے کس پہ کیا تھا بھروسہ؟
ارجن نے سابق مس انڈیا اور ماڈل مہر جیسیا سے شادی کی.
ایک تیرے سوا کچھ نہ آئے نظر, ایک تیرے سوا کچھ نہ آئے نظر.
ان کی دو بیٹیاں ہیں, ماہیکا اور مائرا. وہ 26 نومبر کو جبل پور میں پیدا ہوئی.
تجھے ہمیشہ چاہوں, بس چاہوں, میں چاہوں تیرا دیوانہ بن گیا جانے من. تجھے بتاؤں کیسے, کیسے میں کیسے تیرے لیے ہے پاگل ہر دھڑکن.
بالی ووڈ میں ارجن نے خود کو لیڈنگ ایکٹر کے طور پر منوایا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
عشق بڑا مشکل,
عشق نہیں آسان, عشق بڑا مشکل.
عشق کے راہی کو ملتی نہیں منزل,
عشق کے راہی کو ملتی نہیں منزل.
عشق میں کچھ بھی تو ہوتا نہیں حاصل,
عشق میں کچھ بھی تو ہوتا نہیں حاصل.
इश्क है क्या इस इश्क को कोई समझ न पाया,
इश्क ने जब भी घबराया
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں حکومت کی جانب سے مجوزہ سائبر کرائمز بل پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ یہ بل ان کی نظر میں مبہم ہے اور اس سے آزادی اظہار پر پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی طرف سے سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے حال ہی میں پارلیمنٹ کی متعلقہ کمیٹی سے منظور کیے گئے مجوزہ قانون پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنے ایک بیان میں سائبر جرائم کو روکنے کے لیے مجوزہ قانون پر تنقید کرتے ہوئے اسے رازداری اور آزادی اظہار کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے علاوہ آرٹیکل 19، بائٹس فار آل، ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن، پاکستان فار آل اور پرائیویسی انٹرنیشنل نامی غیر سرکاری تنظیموں نے پیر کو ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ انہیں الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے لیے مجوزہ قانون پر گہری تشویش ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے ڈپٹی ڈائریکٹر فلم کائن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا مجوزہ قانون نہ تو عوام کو جائز آن لائن سیکیورٹی خدشات کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے اور نہ بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی انوشا رحمان کا کہنا ہے کہ مجوزہ قانون کی ملک میں سخت ضرورت ہے اور یہ سائبر جرائم روکنے، ملکی سلامتی کا دفاع کرنے اور انٹرنیٹ کے ذریعے کی گئی تجارت اور ادائیگیوں کو تحفظ فراہم کرے گا۔ انٹرنیٹ پر صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم بائٹس فار آل کے کنٹری ڈائریکٹر شہزاد احمد نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس میں استعمال کی گئی زبان بہت مبہم اور وسیع ہے۔
اس میں سب سے اہم جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ٹرمینالوجیز جس طریقے سے اس بل کو فریم کیا گیا ہے وہ بہت براڈ اور ویگ ہیں اور جن کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ جن سے بہت سارے جو بنیادی حقوق ہیں ان پر زد پڑ سکتی ہے۔
حکمران جماعت مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے رکن طلال چودھری مجوزہ بل کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں آزادی اظہار کا تصور بہت پختہ ہے، پاکستان کے مجوزہ قانون کی نسبت سائبر جرائم کے لیے وہاں قوانین بہت سخت اور سزائیں بھی زیادہ ہیں۔
اگر یہ اس دور میں اتنے وائبرنٹ میڈیا اور سول سوسائٹی کے ہوتے اور پاکستان میں جب جمہوریت فنکشنل ہے اس کے دوران کو کوئی نیگیٹو یوز کر ہی نہیں سکتا، یہاں پر اظہار رائے کو فوقیت دی جاتی۔
طلال چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی اس بل پر قومی اسمبلی میں بحث ہونی ہے اور اگر کوئی خامیاں ہوئی تو منظور کرنے سے پہلے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی بحریہ اور کوسٹ گارڈ نے پیر کے روز سے ایک مشتبہ کشتی کو پکڑا ہے جس میں منشیات بھارت لائی جا رہی تھیں۔ بھارتی وزارت دفاع نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس کا تعلق دہشت گردی سے بھی ہو سکتا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
بھارتی بحریہ اور ساحلی محافظ دستے نے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران گجرات میں پوربندر کے ساحل کے نزدیک پیر کے روز ایک مشتبہ کشتی پکڑی ہے جس پر حکومت کے مطابق 8 اسمگلر سوار تھے۔ کشتی سے منشیات کے 232 پیکٹ ضبط کیے گئے جن کی قیمت بین الاقوامی بازار میں 6 ارب روپے بتائی گئی ہے۔ وزارت دفاع نے منگل کے روز ایک بیان جاری کر کے کہا کہ کشتی سے GPS سسٹم اور سیٹلائٹ فون بھی برامد کیے گئے، تاہم حکومت کے ذرائع نے کشتی کے دہشت گردی سے کسی قسم کے تعلق کو خارج از امکان قرار دیا۔ مزید تحقیقات کے لیے کشتی پوربندر لائی جا رہی ہے۔ کشتی پر سوار تمام 8 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کوسٹ گارڈ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خفیہ رپورٹوں کی بنیاد پر 18 اپریل کو یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا جس میں بحریہ کی مغربی کمان اور انڈین کوسٹ گارڈ کے شمال مغربی ریجنل ہیڈ کوارٹر نے حصہ لیا۔ اس آپریشن میں کئی یونٹ سرگرم تھے جن میں بحریہ کے جہاز نیر گھاٹ اور کونڈول کے علاوہ کوسٹ گارڈ کے جہاز سنگرام نے بھی شرکت کی۔ وزارت دفاع کے بیان میں بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ کوسٹ گارڈ اور وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ یہ پاکستانی کشتی ہے، تاہم پاکستان کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یاد رہے کہ نئے سال کے آغاز پر بھی یہ کشتی پکڑی گئی تھی، جس کے بارے میں بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پاکستانی تھی۔ کوسٹ گارڈ کے ڈی آئی جی بی کے لوشالی نے اعتراف کیا تھا کہ ہم نے کشتی کو اڑانے کا حکم دیا تھا، جبکہ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ اس پر سوار اسمگلروں نے جب دیکھا کہ کشتی پکڑی جائے گی تو انہوں نے اس میں آگ لگا دی، جس سے وہ تباہ ہو گئی۔ ایک بھی شخص کو پکڑا یا بچایا نہیں جا سکا۔ جب یہ معاملہ طول پکڑا تو بی کے لوشالی نے اپنے بیان کی تردید کی اور کہا کہ انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، جبکہ وزارت دفاع نے اصرار کیا کہ کشتی کو اس پر سوار لوگوں نے ہی تباہ کیا تھا۔ چند روز کے بعد بی کے لوشالی کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اس واقعہ پر پاکستان نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سعودی عرب کی زیر قیادت اتحادی افواج نے یمن میں باغیوں کے ٹھکانوں پر مزید حملے کیے ہیں۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
یمن کے دارالحکومت صنعاء کے باہر اسلحہ کے ایک ڈپو پر سعودی قیادت میں اتحاد کی فضائی بمباری کے بعد ایک نجی ویڈیو میں آگ کا ایک بہت بڑا گولہ بلند ہوتے دیکھا گیا، جس کے بعد شدید دھماکہ ہوا۔ ہوتی ملیشیا گروپ کے المسیرہ ٹی وی نے کئی گھنٹوں بعد ایک لائیو ویڈیو میں دارالحکومت صنعاء پر مشروم نما ایک بادل رکا ہوا دکھایا۔ دھماکے سے مکانات اور دیگر عمارتیں مسمار ہو گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی قیادت والے اتحاد نے ممنوع ہتھیار استعمال کیے، جن میں کم سطح کا یورینیم استعمال کیا گیا تھا۔ سعودی ملکیت والے العربیہ ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ اسلحہ کے ہوتی ڈپو پر فضائی حملوں میں اسکرڈ میزائل اور دیگر راکٹ داغے گئے۔ یمن میں صحت کے قائم مقام وزیر ڈاکٹر غازی اسماعیل نے یمنی میڈیا کو بتایا کہ دھماکے میں بے شمار لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ بم کے ٹکڑے لگنے، ملبے سے اور شیشے کے ٹکڑے لگنے اور دھوئیں کی وجہ سے کم از کم 30 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹی وی کی رپورٹ میں دکھایا گیا کہ اس کے مطابق سعودی فضائی حملوں میں زخمی ہونے والوں کا صنعاء کے ہسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں یمنیوں پر زور دیا گیا کہ وہ حالیہ فضائی حملوں میں زخمی ہونے والوں کے لیے خون کے عطیات دیں۔ ہوتی ملیشیا گروپ کے سربراہ عبد المالک ہوتی نے ٹیلی ویژن پر لوگوں سے خطاب میں کہا کہ یمنی عوام بیرون ملک سے جارحیت کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا گروپ یمن کو القاعدہ سے پاک کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔
كان هناك تحرك مسبق للقاعده، هذا التحرك نتج عنه استيلاء على
انہوں نے کہا کہ یمن کے شمالی اور جنوبی علاقوں کو القاعدہ سے خطرہ ہے، اور یہ کہ اب ملک کے بعض حصوں پر اس کا قبضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا گروپ جنوب میں القاعدہ کو شکست دینے کے لیے یمنیوں کی مدد کر رہا ہے۔ یمن کے قائم مقام وزیر خارجہ ریاض یاسین نے، جو یمن کے صدر عبدربو منصور ہادی، جنہیں بین الاقوامی طور پر صدر تسلیم کیا جاتا ہے، کہ وفادار ہیں، کویت میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ یمن کے زیر ڈھانچے کی تباہی کے ذمہ دار ہوتی ہیں۔ یاسین نے کہا کہ ہوتی ملیشیا والے تیز اور عدن شہروں میں افراتفری میں عام شہریوں پر حملے کر رہے ہیں اور انہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمنی جانتے ہیں کہ سعودی قیادت میں اتحاد یہ لڑائی کیوں لڑ رہا ہے۔ یاسین نے ایران کے چار نکاتی امن منصوبے کو مسترد کر دیا اور یمنیوں پر زور دیا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ملکی سطح پر مذاکرات کریں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صحافیوں کی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے ان 10 ملکوں کی فہرست جاری کی ہے جہاں صحافت پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ منگل کے روز سی پی جے کی جاری کردہ رپورٹ میں ایریٹریا اور شمالی کوریا کا نام سر فہرست ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ممالک میں نہ صرف صحافیوں کو ہراساں اور قید کیا جاتا ہے، بلکہ ان صحافیوں کو خاموش رکھنے کے لیے انٹرنیٹ پر بھی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ اس بارے میں ڈینیلا شرائر کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
سی پی جے کی رپورٹ میں ان 10 ممالک میں صحافیوں کو قید کیے جانے کے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ چین میں سب سے زیادہ صحافیوں کو قید کیا جاتا ہے، جہاں اس وقت 44 صحافی جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید ہیں۔ سی پی جے نے ایران کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں مخالف آوازوں کو خاموش رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پر ماورائے عدالت گرفتاریاں کی جاتی ہیں یا صحافیوں کو زبردستی جلا وطن کیا جاتا ہے۔ سی پی جے کی کارٹنی ریچ کا کہنا ہے کہ یہ ایک پرخطر دور ہے جس میں صرف اس سال 200 صحافیوں کو قید کیا گیا ہے۔ کارٹنی ریچ کہتی ہیں، گزرے 3 سال صحافیوں کے لیے تاریخ کے بدترین برس تھے، جن کے دوران ریکارڈ تعداد میں صحافیوں کی ہلاکتیں ہوئیں، انہیں جیل بھیجا گیا، اور سی پی جے کے ڈیٹا کے مطابق گزشتہ 5 سال کے دوران 400 سے زیادہ صحافیوں کو زبردستی جلا وطن کیا گیا۔ تنقید کو دبانے کے لیے انٹرنیٹ پر سینسرشپ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شمالی کوریا میں صرف سیاسی اشرافیہ کو اس تک رسائی حاصل ہے۔ کیوبا میں بلاگروں کو غیر ملکی سفارت خانے یا بڑے ہوٹلوں سے غیر سینسر شدہ مواد اٹھانے کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ چین میں 642 ملین انٹرنیٹ صارفین کو گریٹ فائر وال کا سامنا ہے۔ یہ فائر وال مخالف سائٹوں اور سماجی میڈیا کو روک لیتی ہے۔ کارٹنی ریچ کہتی ہیں، سینسرشپ ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ اس سے معلومات تک رسائی کو روکا جاتا ہے۔ اس سینسرشپ کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کو بہت جدید تکنیکی صلاحیتوں کا حامل ہونا چاہیے، یعنی کیا راستہ اور طریقہ استعمال کرنا ہے، کیسی تکنیکیں بروئے کار لانی ہیں، اور کس طرح سے اپنے ذرائع کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ عرب سپرنگ نامی تحریک نے اریٹریا میں پکڑ دھکڑ کو ہوا دی۔ یہاں حکومت نے اپنے شہریوں کو موبائل انٹرنیٹ سروس دینے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ جب سے عرب سپرنگ کا آغاز ہوا ہے، سعودی عرب نے پریس سے متعلق قوانین میں ترمیم لاتے ہوئے ایسے مواد کی اشاعت روک دی ہے جس سے نقص امن کا خطرہ ہو یا جو شرعی قوانین سے متصادم ہو۔ سی پی جے کی جاری کردہ فہرست میں شامل 10 ممالک میں سرکاری تحویل میں چلنے والے میڈیا کو معلومات کا واحد ذریعہ بتایا گیا ہے۔ کارٹنی ریڈج کہتی ہیں کہ اس رپورٹ کی اشاعت کا مقصد ان ممالک کے عوام اور صحافیوں کو یہ بتانا ہے کہ دنیا کو ان کی پرواہ ہے اور وہ بغور ہر قدم کو دیکھ رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان نے ایک انتہائی تیز رفتار ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی رفتار ماضی میں چلنے والی بلٹ ٹرینوں سے زیادہ ہوگی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کلسٹر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
جاپان میں ایک مقناطیسی لیویٹیشن ٹرین نے 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر کے اپنا ماضی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جاپان ریلوے کے مطابق منگل کو میگلیو ٹرین ٹیسٹ کے طور پر 11 سیکنڈ تک 600 کلومیٹر فی گھنٹہ سفر کرتی رہی۔ ریلویز کے ٹیسٹنگ سینٹر کے سربراہ یاسو کازو انڈو ٹرین کے اس نئے ریکارڈ کے بارے میں کہتے ہیں، اس ٹرین کو اس طرح بنایا گیا ہے تاکہ مستقبل میں ہم اسے عام استعمال کے لیے بروئے کار لا سکے، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ مسافر بھی ٹرین کے اس تیز رفتار کے ساتھ آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ جاپان ریلوے کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ اس مگلیو ٹیکنالوجی کا باقاعدہ استعمال 2045 تک، جبکہ ٹوکیو اور مگویا کے درمیان اس ٹرین کے استعمال کا آغاز 2020 تک شروع ہو جائے گا۔ جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کا کہنا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو مستقبل میں امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ہاتھوں فروخت کریں گے۔ میگلیو ٹرین نے 2003 میں بنایا گیا اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے، جس میں اس نے 590 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کیا تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے 2008 کی ممبئی دہشت گردی کے مبینہ منصوبہ ساز کی ضمانت پر رہائی کے حوالے سے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذکی الرحمان لکھوی کو، جو پچھلے 6 سال سے پاکستان کی تحویل میں تھا، 10 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک حکم کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ لکھوی دہشت گرد گروہ لشکر طیبہ کا چوٹی کا رہنما ہے، جسے بھارتی شہر ممبئی میں 26 نومبر کے حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جس میں 6 امریکی شہریوں سمیت 166 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ ایک طویل عرصے سے ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کو کلیدی ترجیح قرار دیتا رہا ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے قائم مقام نائب ترجمان جیف راتھکے نے کہا ہے کہ امریکہ نے مسٹر لکھوی کی رہائی پر سینئر پاکستانی عہدیداروں کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق دہشت گرد حملے تمام ملکوں کے مجموعی تحفظ اور سلامتی پر ضرب ہیں۔ پاکستان نے ممبئی دہشت گرد حملوں کے منصوبہ سازوں، ان کے لیے سرمایہ اور سرپرستی فراہم کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ اس وعدے کو پورا کرے تاکہ ان 166 بے گناہ افراد کی موت کا حساب لیا جائے، جن میں 6 امریکی بھی شامل تھے۔ امریکہ پاکستان کو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں اپنا اہم اتحادی سمجھتا ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں ایک امریکی شہری کو، جس پر دہشت گردوں کو مٹیریل سپورٹ فراہم کرنے کا الزام تھا، امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ گزشتہ سال پاکستانی فوج نے ایک ایسے شخص کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا تھا جس پر نیو یارک شہر کے سب وے سسٹم کو بم دھماکے سے اڑانے کی منصوبہ بندی کا الزام تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی دہشت گردی کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گرد گروہوں مثلاً القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، پنجابی طالبان اور لشکر جھنگوی کا مقابلہ جاری رکھا ہوا ہے، جنہوں نے پولیس، فوج اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملے کیے ہیں یا جو معاشرے کے ہر طبقے کے خلاف فرقہ وارانہ اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تاہم امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے لشکر طیبہ کا مقابلہ نہیں کیا، جو مسلسل اپنی نام نہاد تنظیموں کی مدد سے پاکستان میں متحرک ہے اور حمایت اور فنڈز جمع کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تمام افراد اور گروہ جو اپنے سیاسی اہداف کے حصول کے لیے شہریوں کو ہلاک اور ہراساں کرتے ہیں، انہیں روکنا اور ان کی متشدد کارروائیوں کے لیے انہیں جواب دہ بنایا جائے۔ انصاف اور تہذیب کا تقاضا بھی یہی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب روبوٹ سے کام لینا صرف کہانیوں کا موضوع ہوا کرتا تھا، مگر اب روبوٹ کاریں بناتا ہے، خلا میں کام کرتا ہے، سمندروں کی تہہ میں اتر جاتا ہے اور ماحولیات کو درپیش خطروں کی نشاندہی بھی کر دیتا ہے۔ اور تو اور، اب تو لیبورٹری میں سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نئے نئے سائنسی انکشافات بھی کرنے لگا ہے۔ سن 2009 میں مانچیسٹر یونیورسٹی کی لیبورٹری میں سائنسی تحقیق کے لیے ایڈم نامی روبوٹ تخلیق کیا گیا۔ آپ اس روبوٹ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی انسان نما روبوٹ نہیں بلکہ یہ کار کے برابر ہے اور اس کی شکل کاریں بنانے کے پلانٹ سے ملتی جلتی ہے، مگر اسے کاریں بنانے کے لیے نہیں بلکہ سائنسی تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹیم لیڈر راس کنگ کہتے ہیں کہ اس روبوٹ نے ایسٹ کے بارے میں انکشاف کیا ہے جو انسانی خلیے کا نمونہ بنانے میں مدد دینے والا فنگس ہے۔
Adam hypothesized certain functions of genes within yeast and experimentally tested these hypotheses and confirmed.
اس خمیر کے اندر ہی ایڈم نے جینز کے بارے میں بعض فرضی عمل کیے اور تجربات کے ذریعے ان مفروضوں کی پرکھ کر کے ان کی تصدیق کی۔ چنانچہ اس نے نہ صرف نئے مفروضے قائم کیے بلکہ ان کے بارے میں نئی سائنسی معلومات کی تصدیق بھی کی۔ کسی بھی روبوٹ کا یہ پہلا کارنامہ تھا اور ایڈم کی کامیابی نے ایو کی تخلیق کی راہ ہموار کر دی ہے۔ مستقبل کے اس روبوٹ سے بہت سی ایسی بیماریوں کے لیے دوائیں تجویز کرنے کا کام لیا جانا ہے جن پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، مگر جن کے باعث ہر سال لاکھوں افراد ہلاک اور لاکھوں متاثر ہوتے ہیں اور جن کے لیے دوائیں بنانا نہ صرف سست عمل ہے بلکہ اس پر لاگت بھی زیادہ آتی ہے۔ تاہم نئی دوائیں ایجاد کرنے اور بنانے میں ایک عشرے کا عرصہ لگ سکتا ہے اور تقریباً $1 ارب کی لاگت بھی آ سکتی ہے۔ چنانچہ یونیورسٹی آف مانچسٹر نے دواؤں میں استعمال ہونے والے کیمیائی مرکبات کے تجزیے کا اپنا کم خرچ طریقہ ایجاد کیا اور روبوٹ کو اس کام پر لگا دیا۔
So our idea was that the computer should learn as it tests so that it can then miss out the compounds which are unlikely to be good.
کہتے ہیں ہمارا خیال یہ تھا کہ کمپیوٹر اس تجزیے کے دوران یہ بھی جان لے کہ جو مرکبات اچھے نہیں ہیں وہ الگ کر دیے جائیں اور صرف ان مرکبات کا تجربہ کیا جائے جن کے اس کے نزدیک اچھے ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہو۔ چنانچہ کام کے دوران ایو نامی روبوٹ نے یہ انکشاف کیا کہ کینسر کے خلاف کام کرنے کی خاصیت رکھنے والے ایک مرکب کو ملیریا اور ایسی ہی دیگر بیماریوں کے خلاف دواؤں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ راسکنگ کو یہ توقع ہے کہ روبوٹ کی مدد سے دواؤں کی تجزیوں اور تیاری کے عمل کو مکمل طور پر خودکار بنا دیا جائے گا، تاہم وہ کہتے ہیں کہ روبوٹ اس کام میں مدد تو دے سکتے ہیں مگر لیبورٹری کے کام میں اصل کنٹرول انسانوں کا ہی ہے، کیونکہ سوچ اور پس منظر معلومات تو صرف انسان ہی ترتیب دے سکتے ہیں، روبوٹ نہیں۔ ایڈم اور ایو نامی روبوٹس کے بارے میں مزید معلومات آپ رائل سوسائٹی کے جریدے انٹرفیس میں پڑھ سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
اور اب پروگرام یوتھ ٹائم میں خصوصی فیچر۔ جدید دور میں آن لائن تعلیمی مواد کے استعمال میں تیزی آ گئی ہے اور اب زیادہ تر طالب علم کسی بھی مضمون سے متعلق تفصیلی مواد کے لیے انٹرنیٹ کا رخ کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے طالب علم ایسے ہیں جو کہ آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خان اکیڈمی سلسلے میں ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو طالب علموں کی پڑھائی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ خان اکیڈمی کے ڈین بلال مشرف سے ہماری ساتھی نیلوفر مغل کی اس بارے میں خصوصی گفتگو۔
دنیا بھر میں بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جن کی اچھے تعلیمی مواد تک رسائی نہیں ہے، یا انہیں ایسے تعلیمی نظام کا سامنا ہے جو ان کی انفرادی تعلیمی ضروریات مناسب انداز میں پوری نہیں کر سکتا۔ تاہم انٹرنیٹ اور نئی ٹیکنالوجی نے بہت حد تک اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد دی ہے۔ اب انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ایسی بہت سی ویب سائٹس پر جا سکتے ہیں جہاں پر بہتر سے بہتر تعلیمی مواد اور معلومات دستیاب ہیں۔ خان اکیڈمی انہی میں سے ایک ہے جو ایک آن لائن ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے طالب علموں کو ریاضی، سائنس، تاریخ، اقتصادیات اور دیگر متعدد مضامین سکھائے جاتے ہیں۔
What I'm going to attempt to do in the next few videos is really just give an overview of everything that's happened to Earth since it came into existence. And we're going to start really at the formation of Earth, or the formation of this is an aldehyde and it's an alcohol. Start differentiating into effector and memory cells. A galaxy. Hey, there's another galaxy. Oh, look, there's another galaxy. And for dollars, is there $30 million plus the $20 million from the American manufacturer?
یہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جس کا مقصد دنیا میں کسی بھی جگہ کسی بھی فرد کو معیاری اور مفت تعلیم مہیا کرنا ہے۔ سلمان خان اس اکیڈمی کے بانی اور ایک آن لائن ٹیچر ہیں۔
So this is a quadratic equation essentially. We're trying to find the zeros.
ہر روز دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں طالب علم سلمان خان کی آواز سنتے ہیں۔ انہوں نے یوٹیوب پر لیسنز پوسٹ کیے ہیں جن میں ابتدائی ایڈیشن سے لے کر ایڈوانس ریاضی بھی شامل ہیں جو سائنس اور اقتصادیات سے متعلق ہیں۔
Introduction to trigonometry is where I teach people about the trig functions. This is one of the more popular videos. This has 179,000 views.
سلمان خان کیلیفورنیا کی سلیکون ویلی میں رہتے ہیں اور سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔
So the hypotenuse is now going to be 5. This animal's fossils are only found in this area of South America, a nice clean band here, and this part of Africa.
اس ویب سائٹ پر ملنے والا مواد ہر ایک کے لیے دستیاب ہے، خواہ آپ طالب علم ہوں، ٹیچر ہوں، یا 20 برس کے بعد اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مواد بالکل مفت دستیاب ہے۔ اس ویب سائٹ کا پتہ ہے www.khanacademy.org۔ بلال مشرف ڈین آف ٹرانسلیشن ہیں وہ خان اکیڈمی کے مواد کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں. انہوں نے سٹینفورڈ یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں ایم بی اے اور ایم اے کیا ہے.
جو ہمارا ادارہ ہے سلمان خان نے اس کی بنیاد ڈالی خان اکیڈمی کی, اور یہ شروع ایک بہت ہی سمپل سے خیال سے ہوا تھا کہ سلمان کی ایک کزن تھی نادیہ, جو کہ جن کو میتھ میں مسئلہ ہو رہا تھا, تو سلمان نے اس کے لیے انیشلی تو لائیو ٹیوٹرنگ کی, لیکن اس کے بعد یوٹیوب کے ویڈیو بنانے شروع کر دیے تاکہ نادیہ کو اپنے وقت میں جب بھی اس کے پاس وقت ہو وہ خود سے وہ ویڈیو سن سکے. تو سلسلہ کچھ اسی طرح شروع ہوا تھا, لیکن کچھ سالوں میں سلمان نے تقریباً 1000 ویڈیو بنا لیے تھے, اور ہائی اسکول لیول تک کا میتھمیٹکس کا اور سائنس کا جتنا بھی مٹیریل ہے اس نے کور کر لیا تھا. اس کے بعد سے پھر ہمیں کچھ اداروں کی طرف سے سپورٹ ملی, گوگل کی طرف سے, گیٹس فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور سلمان نے پھر اس کو ایک جو خیال جس میں خالی وہ انوالو تھے اس میں پھر ایک اس کو ایک ادارے میں تبدیل کیا اور لوگوں کو انوالو کرنا شروع کر دیا.
تو بلال یہ بتائیے کہ کب سے یہ اکیڈمی شروع کی گئی, کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟
ایز اے فارمل ادارہ تو 2007 میں میرے خیال میں اسٹیبلش ہو گیا تھا, اور لیکن جو سلمان,
تو ابھی یہ بتائیے کہ یہ اکیڈمی جو ہے یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے, آپ لوگ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں, میتھڈ ہے وہ کیا ہے؟
جی بیسکلی ایک ویب سائٹ ہے جس پہ ایک لائبریری ہے ویڈیوز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لائبریری ہے ایکسرسائز ماڈیولز کی, تاکہ آپ پرو ایکٹیولی آپ ایکسرسائزز کر سکیں, اور آپ مطلب کہ آپ خود ہی ایویلیویٹ کر لیں کہ آپ کو مٹیریل کتنا اچھی طریقے سے معلوم ہے. اور اس کے پیچھے جو بنیادی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو جس طرح ہم روایتی طور پہ تعلیم دیتے رہے ہیں اس میں وقت مقرر کیا جاتا تھا کہ جی ایک سال میں آپ کو اتنا مٹیریل پڑھایا جائے گا, اس کے بعد آپ سے ایک امتحان لیتے ہیں اور آپ کو ایک گریڈ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا اے گریڈ آیا ہے یا بی گریڈ آیا ہے سی گریڈ آیا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو بات ہے کہ آپ کو 10% مٹیریل نہیں سمجھ آیا یا 20% مٹیریل سمجھ نہیں آیا, اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور پھر بھی آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے اور آپ آگے چلتے چلے جاتے ہیں. جو خان اکیڈمی کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پہ آپ کو ایک ایسے ٹولز دیے جائیں, ایسا پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ آپ اپنی رفتار پہ چلتے رہیں, اور جب تک آپ ایک مضمون کو پوری طرح اس پہ عبور حاصل نہیں کرتے آپ دوسرے مضمون پہ نہیں جاتے.
تو اسٹوڈنٹس کو کچھ بتائیے, ہمارے جو لسنرز ہیں اگر وہ اس اکیڈمی کو یوز کرنا چاہیں, آن لائن جانا چاہیں, تو کیا اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا پڑے گا, رجسٹر ہونا پڑے گا, کیسے وہ یوز کر سکتے ہیں؟
تو ویب سائٹ مفت میں ہے, خان اکیڈمی ڈاٹ اورگ اس کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. اگر آپ ایکسرسائزز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا جی میل کا ای میل ایڈریس یا فیس بک کا ای میل ایڈریس استعمال کر کے اس ایکسرسائز جو ایکسرسائز ماڈیولز ہے اس کے اندر آپ داخل ہو سکتے.
بلال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ٹرانسلیشن جو شعبہ ہے آپ کا, تو ابھی تک کتنے لینگویجز میں لیکچرز جو ہیں وہ موجود ہیں اس خان اکیڈمی پر؟
ہم لوگ سپورٹ تو تمام زبانوں کو کر رہے ہیں, لیکن فوکس ہمارا ان 10 زبانوں پہ ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں بولی جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے اسپینش ہے, پورچوگیز ہے, عربک ہے, رشین ہو گئی, پھر اردو, ہندی, انڈونیشین ہو گئی, بنگالی ہو گئی, تو یہ ان زبانوں پہ زیادہ مٹیریل ہے.
جی بلال ابھی یہ بتائیے کہ پاکستان کے حوالے سے وہاں سے کیا اسٹوڈینٹس ہیں یوز کر رہے ہیں؟
جی پاکستان سے تقریباً 32,000 اسٹوڈینٹس یوزرز ہیں پچھلے ایک مہینے میں, جو سب سے لیٹسٹ ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً 32,000 اسٹوڈینٹس یوزرز آئے ہیں.
بلال مشرف ڈین آف ٹرانسلیشن ہیں, وہ خان اکیڈمی کے مواد کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں. خان اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی مدد سے طالب علم گھر بیٹھے اپنے متعلقہ مضمون کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر ویٹو میئر. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.